बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे, सूरह जुहा की आयत की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब करीम मंसूरी। सामीन, हमारी ये नशियात आप 60 में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज़ और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्द व पेश समाअत फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश की जाएगी। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा, फिर आप प्रोग्राम कलाम नूर समाअत फरमाएंगे, उसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत समाअत फरमाएंगे, जिसके बाद प्रोग्राम दरीचे पेश किया जाएगा और ईरानी मशाहिर हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समाअत फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्द व पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समाअत फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बास अहम खबरों की सुर्खियां। हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की तरफ से फौज में 4 साल के लिए नौजवानों को मुलाजमत दिए जाने के प्रोग्राम अग्निपथ के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा है कि अमरीकी पाबंदियां न सिर्फ ईरान बल्कि पाकिस्तान और पूरे इलाके को मसाइल व मुश्किलात से दो चार किए हुए हैं और इन पाबंदियों से अवाम पर बराह रास्त मनफी असर पड़ रहा है। और ईरान के जौहरी इदारे के सरबरा मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि IAEA के साथ ईरान की कोई कशीदगी नहीं थी और न अब है। उन्होंने IAEA से कहा कि वो सहूनियों के दबाव से बाहर निकले और मजीद अपनी साख खराब ना करे। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत की तरफ से फौज में 4 साल के लिए नौजवानों को मुलाजमत दिए जाने के प्रोग्राम अग्निपथ के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसी रियासतों में नौजवानों ने पुरतशद्दुद मुजाहरे किए। बिहार के शहर आरा, कैमूर और बक्सर जैसे शहरों में नौजवानों ने शदीद हंगामे किए और छपरा में ट्रेन में भी आग लगा दी, जबकि आरा और दीगर शहरों में पथराव और आगजनी की वारदातें हुई हैं। यह भी इत्तलात हैं कि आरा रेलवे स्टेशन की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया गया है। खबरों में कहा गया है कि मुतअद्दिद ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई है। मुजाहिरीन ने लोगों की दुकानें भी लूट लीं। तलबा और नौजवानों का कहना है कि फौज में भर्ती के लिए वो कई बरस से इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए इम्तिहान भी दिया था, लेकिन अब हुकूमत ने सिर्फ 4 साल के लिए नौजवानों को फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 4 साल के बाद उनके मुस्तकबिल की जमानत कौन देगा। दिफाई माहिरीन ने भी حکومت کی اس اسکیم پر سوال کھڑے کیے ہیں اور کہا ہے کہ وقتی اور مہمان فوجیوں سے ملکی سرحدوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی۔ دوسری جانب حکومت کا کہنا ہے کہ 4 سال کے بعد ان جوانوں کو دیگر جگہوں میں ملازمت میں ترجیح دی جائے گی، لیکن مظاہرین اور طلبہ حکومت کی اس یقین دہانی سے مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی پابندیاں نہ صرف ایران بلکہ پاکستان اور پورے علاقے کو مسائل و مشکلات سے دوچار کیے ہوئے ہیں اور ان پابندیوں سے عوام پر براہ راست منفی اثر پڑ رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران پریس سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقتصادی اور سیکیورٹی لحاظ سے عوام کی ضروریات کو پورا کرنا ہر ملک کے لیے اہم ہوتا ہے اور مذاکرات و سفارتکاری تنازعات کے حل کے اہم ذرائع ہوتے ہیں۔ انہوں نے افغانستان سے ملنے والی پاکستان کی طویل مشترکہ سرحدوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افغانستان کے مسائل کے بارے میں کہا کہ اس ملک میں جو کچھ بھی واقعہ پیش آتا ہے اس سے پڑوسی ملکوں، علاقے اور پوری دنیا پر اثر مرتب ہوتا ہے اور افغان عوام کو اس وقت انسانی بحران اور معیشت کے زوال کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے دہشت گردی کو ایک بڑا مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ اس سلسلے میں سرحدی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے ایران اور پاکستان کے درمیان تعاون جاری ہے، تاہم دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے سب کے تعاون اور کوشش کی ضرورت ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے فلسطین کے بارے میں کہا کہ پاکستان بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور پر یقین رکھتا ہے اور اسی بنیاد پر فلسطینیوں کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ واضح ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ تہران میں صدر مملکت، وزیر خارجہ اور مختلف دیگر حکام سے ملاقات و گفتگو کے بعد فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی زیارت کے لیے مشہد مقدس کا سفر بھی کیا۔ ایران کے جوہری ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ آئی اے ای کے ساتھ ایران کی کوئی کشیدگی نہیں تھی اور نہ اب ہے۔ انہوں نے آئی اے ای سے کہا کہ وہ صہیونیوں کے دباؤ سے باہر نکلے اور مزید اپنی ساکھ خراب نہ کرے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران پریس نیوز ایجنسی سے اپنی گفتگو میں کہا کہ ایران نے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے قوانین کے مطابق ہی ہمیشہ عمل کیا ہے اور ایجنسی اور ایران کے درمیان گہرے تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ قانون کے مطابق پرامن ایٹمی پروگرام ایران کا حق ہے اور اسی بنیاد پر ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام آئی اے ای کی نگرانی میں جاری ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران ایٹمی اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے خلاف ہے اور اس کی دفاعی حکمت عملی میں اس قسم کے ہتھیاروں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں 5 سے 20% تک یورینیم کی افزودگی انجام پاتی ہے، اس لیے کہ یہ جوہری صنعت سے متعلق ضروریات کے مطابق ہے اور قانونی طور پر ایران کا حق بھی ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے بارے میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے موقف کے بارے میں کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اس موقف میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے غاصب صہیونی حکومت کی بات کی تکرار کی ہے، جبکہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے دائرے میں اور اعتماد کی بحالی اور شفافیت سازی کے تحت بین الاقوامی ایٹمی تنظیم کی بعض بندشوں کو بھی تسلیم کیا ہے۔ ایران کے جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا کہ ایران نے اپنی تنصیبات کی نگرانی کا عمل بند نہیں کیا ہے اور صرف سیف گارڈ پر پروٹوکول سے باہر نصب کیمرے بند کیے ہیں جو رضاکارانہ طور پر لگائے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آئی اے ای کے حکام کو چاہیے کہ صہیونیوں کے دباؤ سے باہر نکلیں اور اب اس سے زیادہ اس عالمی ادارے کی ساکھ نہ بگڑنے دیں۔ ایسی حالت میں کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی اور ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے کے لیے وینا مذاکرات امریکہ میں ضروری سیاسی عوام کے فقدان کی بنا پر تقریباً تعطل سے دوچار ہیں، یورپی ٹرائیکا اور امریکہ نے اسرائیل کے دباؤ اور ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کی حمایت سے ایران کے خلاف آئی اے ای کے بورڈ آف گورنرز میں ایک قرارداد منظور کرائی ہے۔ اس قرارداد میں آئی اے ای کے ساتھ ایران کے بھرپور خوشگوار تعاون کو، جو تہران کی نیک نیتی کا عکاس ہے، نظر انداز کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے نے سیف گارڈ پروٹوکول سے باہر لگے نگرانی والے کیمرے بند کر دیے ہیں۔ ایرانی حکام نے آئی اے ای کو بورڈ آف گورنرز میں ایران مخالف قرارداد پاس کیے جانے کے بعد اپنے سخت رد عمل میں کہا ہے کہ تہران اس اقدام کا مناسب جواب دے گا۔ ایرانی حکام نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ تہران اپنے اس موقف پر قائم ہے کہ ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بری فوج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران نے علاقے میں بارہا امریکی ہیبت کا بت پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے فوج میں موجود علماء کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ایران اقتدار و توانائی کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اس نے علاقے میں بارہا امریکی بھرم توڑا ہے اور ہمیشہ امریکی عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ولایت مداری بری فوج کا اہم ترین مشن ہے۔ واضح ہے کہ تہران میں یہ اجلاس آن لائن منعقد ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایران کی مسلح افواج علاقے میں قیام امن میں مدد دینے اور امریکہ اور یورپ کے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے اقدامات کی روک تھام کا اہم ترین ذریعہ بنی رہی ہیں۔ افغانستان کی حزب وحدت اسلامی کے سربراہ نے ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے طالبان کے کمانڈر کے خلاف صوبہ سرپل کے بلخاب ضلع پر طالبان کی کارروائی پر انتباہ دیا ہے۔ افغانستان کی شفق انا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب وحدت اسلامی کے سربراہ محمد محقق نے صوبہ سرپل کے ضلع بلخاب پر چاروں طرف سے طالبان کی لشکر کشی کو ہزارہ قوم کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے اور اس کے نتائج کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ محمد محقق نے کہا کہ عاقلانہ کام یہ ہے کہ بلخاب کو جنگ میں نہ الجھایا جائے اور طالبان کو اس گروہ کے واحد ہزارہ کمانڈر مولوی مہدی مجاہد کے ساتھ اپنے داخلی مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے۔ حزب وحدت اسلامی کے سربراہ نے کہا کہ افغانستان کی طالبان حکومت ایک طرف اپنی سیاسی شبیہ بہتر بنانے کے لیے کمیشن تشکیل دیتی ہے اور دوسری جانب اپنی صفوں سے نسلی صفایا جاری رکھے ہوئے ہے۔ افغانستان کی آبادی 14 سے زیادہ مختلف نسلوں پر مشتمل ہے اور اس ملک میں نسلی اختلافات ہمیشہ ہی خونریز جھڑپوں کا باعث بنتے رہے ہیں اور حکومتوں کے لیے سنگین چیلنج سمجھے جاتے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ہزارہ قوم سے تعلق رکھنے والے طالبان کے واحد کمانڈر مولوی مجاہد نے کہا تھا کہ طالبان انتظامیہ افغانستان کی شیعہ ہزارہ قوم کے ساتھ سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ شمالی عراق میں ترک فوج کے ہوائی حملے پر عراق کے استقامتی گروہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ترکی سے کہا ہے کہ وہ غاصب امریکی فوجیوں کے انجام سے سبق حاصل کرے۔ عراقی استقامتی تحریک اصائب و اہل الحق کے سربراہ نے سنجار پر ترکی کے تازہ ڈرون حملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ اصائب اہل الحق تحریک کے سربراہ قیس خزعلی نے کہا کہ سنجار میں عراقی عوام کے خلاف ترکی کی کھلی جارحیت پر کوئی بھی عراقی شہری جس میں اپنی قوم کے حوالے سے ذرہ برابر بھی غیرت ہوگی خاموش نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ عراق پر ترکی کے حملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں بظاہر غیرت باقی نہیں رہ گئی ہے، لیکن جہاں تک ہم سے متعلق ہے تو ہمارے پاس بہت سے وسائل ہیں اور ہم ہرگز خاموش نہیں رہیں گے۔ عراقی ایک اور استقامتی تحریک حزب اللہ عراق نے بھی شمالی عراق کے شہر سنجار کے سنونی علاقے میں ترکی کے فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ عراق استقامتی تحریک حزب اللہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے ملک کے خلاف ترکی کی مسلسل جارحیت نہ صرف عراق کے اقتدار اعلیٰ کی خلاف ورزی ہے بلکہ عراقی عوام کی توہین بھی شمار ہوتی ہے۔ حزب اللہ عراقی عسکری ونگ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت اور بعض سیاسی قوتوں کے درمیان ساز باز اور گٹھ جوڑ نے ترکی کے اندر عراقی سرزمین کے ایک حصے پر قبضہ کرنے اور اس علاقے کے لوگوں کو ان کے حصے کے پانی سے محروم کرنے کی جرأت و ہمت پیدا کی ہے۔ حزب اللہ عراق کے فوجی ونگ نے زور دے کر کہا ہے کہ عراق میں ترکی کے سیکیورٹی و اقتصادی مفادات کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی دشمنانہ پالیسیوں پر نظر ثانی کرے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔
جی راشد عباس صاحب، شام کے مسئلے پر آستانہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو رہے ہیں، شام پر ان مذاکرات کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو کا موقع دیا۔ دیکھیں، آستانہ مذاکرات کو تھوڑا سا ہم اپنے سامعین کی خدمت میں ایک تھوڑی سی اس کی ہسٹری بیان کرتے چلیں تاکہ وہ بات مفہوم جو ہم دینا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، وہ آسانی سے منتقل ہو سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آستانہ مذاکرات ہے، بنیادی طور پہ شام کے مسائل کے حل کے لیے جو سلامتی کونسل کی ایک قرارداد ہے 2254، اس کی روشنی میں ایک ورکنگ گروپ بنا تھا، اور اس کے ذمے بنیادی طور پہ یہ تھا کہ شام کے جو داخلی مسائل ہیں یا خطے کے عنوان سے شام کو درپیش مشکلات ہیں، ان کے حل کے لیے ہمسایہ ممالک اور وہ ممالک کے جو شام سے کہیں نہ کہیں پہ منسلک ہیں، وہ مل کے بیٹھیں اور شام کے مسئلے کا ایک دیر پا حل تلاش کریں۔ اس مسئلے کے حل کے لیے جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ اس کو نام ہی آستانہ مذاکرات، چونکہ پہلا اجلاس اس کا آستانہ میں ہوا تھا تو اس کا نام ہی پھر آستانہ مذاکرات جو ہے وہ پڑ گیا ہے۔ یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں تو پہلا اجلاس جو ہے اس کا 23 جنوری 2017 کو ہوا تھا، اور آخری جو اجلاس ہے وہ 2021 کو ہوا، یعنی تقریباً 18 اجلاس اس کے منعقد ہو چکے ہیں، اور یہ جو 17 ہو چکے ہیں، اور یہ جو ابھی شروع ہے یہ 18واں اجلاس ہے۔ تھوڑا سا اس کے احتیاط ترکیبی کچھ اس طرح ہے کہ اس کے اندر ایک تو شام کی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، ایک جو شام کی اپوزیشن ہے، وہ اپوزیشن کے جنہوں نے 2001 سے مخالف تحریک شروع کی اور شام سیرین آرمی کے نام سے یا سیرین اپوزیشن کے نام سے، جو انٹرنیشنلی بھی جس کو عالمی طاقتوں نے کسی حد تک مانا تھا، تو ایک نمائندہ ان کا ہوتا ہے، یعنی ایک شام کی حکومت کا نمائندہ، ایک اپوزیشن کا نمائندہ، اور تین اس کے اندر ضامن ممالک ہیں کہ جو اس اجلاس کی کارروائی اور اس کے جو نتائج ہوں گے ان کو نافذ کرنے میں مدد دیں گے شام کو، یعنی ایک لحاظ سے وہ ضمانت فراہم کریں گے کہ جو اس اجلاس کے نتائج ہوں گے۔ اس میں تین ملک شامل ہیں، ایک روس ہے، ترکی ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس آستانہ مذاکرات کے جو حیات ترکیبی ہے یا یہ جو کمیٹی ہے، اس کے اندر یونائیٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا بھی ایک نمائندہ لازمی ہے، ایک آبزرور جو ہے وہ اردن جو ملک ہے اس کا ایک نمائندہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ آبزرور کے طور پہ وہاں پہ ناظر کے طور پہ ہوگا۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو اس میں 7 اراکین بنیں گے، یعنی شام کی حکومت، شام کی اپوزیشن، روس، ترکی، ایران، اقوام متحدہ کا نمائندہ اور اردن. اب یہ ان کے اجلاس، جیسے میں نے عرض کیا کہ 17 اجلاس ہو چکے ہیں، 18واں اجلاس ابھی 15 جون کو شروع ہے، یعنی ابھی اس کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اگر اس تناظر میں دیکھیں تو ایک کامیاب سلسلہ رہا شام کے اندر، جو اتنی بد امنی رہی اور اس کے اندر جو کچھ تو کشتار رہا، تو اس کو حل کرنے میں بہرحال اس میں ماننا پڑے گا کہ اس کمیٹی کا یا یہ جو 2254 قرارداد کی روشنی میں یہ جو 5-7 ممالک نے مل کے یہ شام کے مسائل کے حل کرنے کے لیے جو سلسلہ شروع کیا تھا، تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور اس کے ہمیشہ یونائیٹڈ نیشن کا نمائندہ بھی چونکہ اس کے اندر موجود ہے، اور ایران اور رشیا جیسے ممالک جو بشار اسد کے حامی سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور ترکی جو ایک مخالف دھڑا سمجھا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے. تو اس لحاظ سے جو بڑے کھلاڑی ہیں جو مشرق وسطی کے ان معاملات بالخصوص شام کے عنوان سے ہیں، تو چونکہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں تو اس کے فیصلوں کی قوت بھی اور اس کے نفاذ کی قوت بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی جو اجلاس ہے وہ قزاقستان کے دارالحکومت نور سلطان میں ہو رہا ہے، اور اس میں جو ایجنڈا ابھی تک سامنے آیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ ترکی کے عنوان سے شام کو مختلف شکوے شکایات ہیں، اس کو زیر بحث لایا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ روس یوکرین کی جنگ میں چونکہ الجھ چکا ہے، لہذا اب شام اس کی ترجیحات میں نہیں ہے. تو اس اجلاس میں روس کی شرکت، بلکہ بھرپور شرکت، اور اس کا یہ کہنا کہ نہ تو ہم یہاں سے فوجیں نکال رہے ہیں، نہ ہم شام کی حکومت کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، اور نہ ہی شام ہماری ترجیحات سے نکل گیا ہے. یعنی شام کے جو نمائندے اس اجلاس میں شریک ہوئے ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا، انہوں نے یہ کہا کہ شام اب بھی ہماری ترجیحات میں ہے اور ہم شام کے مسائل کے حل میں کوشاں ہیں، اور اسی روشنی میں ہم آستانہ مذاکرات میں بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے. اچھا، اس کے ایجنڈے میں ہمیشہ پہلے بھی شامل رہا اور اب بھی جو شامل ہے وہ شام کی تعمیر نو کے مسائل بھی ہیں کہ شام کے اندر ظاہر اتنی تباہی ہوئی اور اتنے کئی سالوں سے وہاں پہ جو بیرونی عناصر، جو مذہبی دہشت گرد وہاں پہ آئے اور کئی شہروں پہ قبضہ کیا، اور تباہی بربادی جو آئی ہے اس کے نتیجے میں یقیناً شام کی اس وقت جو ان کا انفراسٹرکچر ہے وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. تو شام کی تعمیر نو بھی آستانہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہے. ایک اور موضوع کہ اس لڑائی اور اس بدامنی کی وجہ سے شامی جو باشندے تھے ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مہاجر ہونے پہ مجبور ہوئی، بے گھر ہونے پہ مجبور ہوئی. اس وقت وہ مختلف ممالک میں موجود ہیں شامی مہاجرین، تو ان کی واپسی کو آسان بنانے کے لیے اور اس کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں ان کو انجام دینے کے لیے بھی جو ضروریات ہیں، جو لوازمات ہیں جو شامی حکومت کو کرنا چاہیے، جو عالمی اداروں کو کرنا چاہیے، جو ہمسایہ ممالک کو اس میں ساتھ دینا چاہیے، وہ بھی اس مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل ہے. ایک اور موضوع، جب شام کے اندر بدامنی کے خاتمے کی بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ شام کے جو حکومت اور ملک کا جو آئین ہے اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بالخصوص جو شام کی اپوزیشن تھی اس کا ایک بڑا مطالبہ تھا کہ اس آئین میں تبدیلی لائی جائے. تو آئین کی تدوین یا آئین میں ترامیم کے عنوان سے بھی جو چیزیں زیر بحث آنی ہیں وہ بھی آستانہ مذاکرات کے اندر جو ہے وہ ایجنڈے میں شامل ہیں. ایک اور اہم موضوع ہے اور وہ شام کا جو شمالی علاقہ ہے، جو تیل کا علاقہ ہے، وہاں پہ امریکن فورسز اب بھی موجود ہیں اور امریکہ کی طرف سے مختلف طریقوں سے شام کے تیل کو چوری کر کے عالمی مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے. تو شام نے اس چوری کو روکنے کے لیے کہ جو امریکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، اس کے لیے، اس کی پیش بندی کے لیے اس کو کیسے روکا جائے اور امریکہ کو اس عمل سے کیسے جو ہے دور رکھا جائے، اس کو بھی اپنے اس 18ویں اجلاس میں جو ہے وہ اپنے ایجنڈے میں شامل کیا ہے. اب دیکھتے ہیں اجلاس شروع ہو چکا ہے اور یہ ایجنڈے کے جو نکات ہیں وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اجلاس کے اختتام پہ اس ایجنڈے پہ کیا بحث ہوتی ہے, کیا نتائج ہوتے ہیں, اور اس کو پھر عملی طور پہ نافذ ہونے کے لیے کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے, ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور شب کی رونق زلفوں سے, اللہ 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 كنز الكرم مولى النعم هذه الأمم شريعته نعمتك خزينة ہے مولا گنجی اور راہنما ہے شریعت کے, اللہ 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 سعتي الشجر نفق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اے جا انگوشت کے ایک اشارے سے, اللہ 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 جبری جبریل امی پیغام خدا لے کر آئے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، باسیت کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام ماضی میں 26 خرداد، 16 ذی قعد اور 16 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ ذیقعد سن 326 ہجری قمری کو خاندان آل بویا کے مشہور اسماعیل وزیر اسماعیل بن عباد ایک ایرانی گھر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مروجہ علوم میں مہارت حاصل کی اور عربی ادب میں ید طولا رکھتے تھے۔ ابن عباد خود بھی ادیب تھے اور ادب پرور بھی تھے، لہذا ان کے اطراف ہمیشہ شاعروں اور ادیبوں کا مجمع لگا رہتا۔ انہوں نے ہمیشہ ادیبوں اور شاعروں کی حوصلہ افزائی اور احترام کیا۔ ابن عباد کی نگارشات میں متعدد کتابوں کے علاوہ ایک دیوان بھی شامل ہے۔ سولہ جون سن 1944 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے دوران امریکہ نے جاپان کے شہروں پر حملے کا آغاز فوکولا شہر پر بمباری سے کیا، جو جاپان کے جنوب میں واقع ہے۔ بمباری کا یہ سلسلہ جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ جاپانی شہروں پر امریکی بمباری سے ہزاروں افراد ہلاک اور صنعتی مراکز کے علاوہ جاپان کی زرعی اراضی کو بھی نقصان پہنچا۔ اگست 1945 میں اس ملک کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملے کے بعد جاپان پر امریکی بمباری کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ امریکہ کے اس غیر انسانی اقدام کے نتیجے میں دونوں شہر راکھ کا ڈھیر بن گئے اور ہزاروں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سولہ جون سن 1948 عیسوی کو کمرشل ہوائی جہاز کے اغوا کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ یہ جہاز میکاؤ کے ہوائی اڈے سے ہانگ کانگ جا رہا تھا کہ پرواز کے فوراً بعد ایک گروہ نے، جس کی سربراہی وانگ یو من نامی ایک شخص کر رہا تھا، اس جہاز کو اغوا کر لیا۔ جہاز کے کپتان نے جب اغوا کاروں کا کہنا نہیں مانا تو انہوں نے گولی چلا دی۔ نتیجتاً جہاز گر کر تباہ ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر اس واقعے میں صرف ایک شخص زندہ بچا، جو اغواکاروں کا سرغنہ تھا۔ شروع میں اس واقعے کو ایک فضائی حادثہ سمجھا گیا، لیکن جب جہاز کے ملبے سے گولیاں برآمد ہوئیں تو پولیس نے تحقیق شروع کی۔ پولیس نے اپنے ایک مخبر کے ذریعے وانگ یو من سے، جو ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھا، نہایت چلاکی کے ساتھ ہوائی جہاز کے اغوا کی تفصیلات معلوم کر لیں اور اس طرح ہائی جیکر وانگ یو من کی گرفتاری عمل میں آئی۔ سولہ جون سن 1963 عیسوی کو دنیا کی پہلی خاتون خلاباز ویلنٹینیا تیریشکووا نے اپنے خلائی سفر کا آغاز کیا۔ اس خاتون خلاباز کا تعلق سوویت یونین سے تھا۔ ویلنٹینیا تیریشکووا دنیا کے پہلے خلاباز یوری گاگارن کی خلابازی کے 2 سال کے بعد خلائی سفر پر روانہ ہوئی اور 70 گھنٹے 50 منٹ میں کرہ ارض کے 48 چکر لگائے۔ اس طرح انہوں نے دنیا کی پہلی خاتون خلاباز کا اعزاز حاصل کر کے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام محفوظ کرا لیا۔ چھبیس خرداد سن 1344 ہجری شمسی کو متحدہ اسلامی بورڈ کے 4 اراکین محمد بخارائی، صادق امانی، صفار ہرندی اور مرتضیٰ نیک نجات کو شاہی خاندان اور شاہی حکومت کے اعلی کاروں نے سزائے موت دے کر شہید کر دیا۔ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو، جب شاہی حکومت نے بہت سے لوگوں کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا، تو کچھ نوجوانوں نے متحدہ اسلامی بورڈ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، جس کا مقصد ایران کی آزادی و خود مختاری کا دفاع کرنا تھا۔ اس تنظیم کے ذمہ داروں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جلاوطنی کے بعد ایک عسکری ونگ بھی قائم کیا۔ اس عسکری ونگ کا پہلا اقدام کیپچولیشن جیسے شرمناک بل کو پارلیمنٹ سے منظور کرانے والے امریکی اعلی کار وزیر اعظم حسن علی منصور کا قتل تھا۔ ملک و ملت کے اس غدار وزیر اعظم کے قتل کے بعد شاہ کی خفیہ پولیس ساواک نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کر لیا اور شاہی دربار سے وابستہ نام نہاد عدالت نے ان افراد کو سزائے موت اور طویل المیعاد قید کی سزائیں دے کر اس تنظیم کو بظاہر سیاسی میدان سے حذف کر دیا۔ چھبیس خرداد سن 1386 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد فاضل انکرانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1310 ہجری شمسی میں ایران کے مقدس شہر قم میں پیدا ہوئے اور نوجوانی سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا۔ انہوں نے بزرگ اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اپنی صلاحیت اور محنت سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔ آیت اللہ العظمیٰ انکرانی نے سن 1342 ہجری شمسی میں اپنے استاد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی انقلابی تحریک کے وقت سے ہی اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کر دیا تھا اور بیرونی سامراج اور داخلی استبداد کے خلاف امام خمینی کی تحریک میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ انہوں نے سن 1357 ہجری شمسی میں ایران کی اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اس عظیم تحریک کی مکمل حمایت کرتے ہوئے تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ محمد کی 25ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم۔
بے شک جو لوگ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد الٹے پاؤں پلٹ گئے شیطان نے ان کی خواہشات کو آراستہ کر دیا ہے اور انہیں خوب ڈھیل دے دی ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگراموں میں ہم نے سست اور ضعیف الایمان منافقین کے بارے میں گفتگو کی تھی، جنہوں نے قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر اور تدبر کرنے اور اس کی تعلیمات سے بہرہ مند ہونے سے خود کو محروم کر لیا ہے، اور قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق گویا ان کے دلوں پر قفل لٹکا دیے گئے ہیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، جو شخص خود کو قرآن کریم اور پیغمبران الہی کی ہدایت سے محروم کر لے وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ فطری بات ہے کہ شیطان سب سے پہلے اس کے سامنے برے کاموں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور پھر اس کے انجام دینے کی دعوت دیتا ہے، اور یہی چیز باعث بنتی ہے کہ انسان اپنے برے کاموں کا عاشق بن جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، جو اسے ہر روز راہ حق کو حقیقت سے دور کرتا رہتا ہے، اور یہی چیز اسے راہ ہدایت کی طرف پلٹنے سے مشکلات سے دوچار کر دیتی ہے، اور انسان کا حق کی جانب واپس پلٹنا دشوار ہو جاتا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ منافقین کے خیال و تصور کے برخلاف، کہ جو اپنے کو بہت ہی روشن فکر اور روشن خیال سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کی نظر میں یہ لوگ انتہا پسند ہیں، جو ہدایت کے روشن راستوں سے تاریکی و ضلالت کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ شیطانی وسوسوں کی پیروی کرنے سے صاحبان ایمان افراد کے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی بنا پر انسان راہ حق سے دور اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ صرف حق و حقیقت سے آگہی کافی نہیں، بلکہ شیطانی وسوسوں کے ساتھ نہایت ہی دقت سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا شیطان کا بہترین حربہ ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 26ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔
یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرنے والوں سے یہ کہا کہ ہم بعض مسائل میں تمہاری ہی اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی راز کی باتوں سے خوب باخبر ہے۔
سامعین، یہ آیت کریمہ منافقین کے کافر سوئے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، مدینے کے منافقین مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے آپس میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے معاہدہ کیا، اور بعض وہ امور کے جن میں دونوں کا مشترکہ فائدہ تھا، مسلمانوں کے خلاف اقدامات انجام دیے۔ البتہ ان لوگوں کی بھرپور کوشش تھی کہ اس رابطے کو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے پوشیدہ رکھیں، لیکن قرآن کریم میں ارشاد احدیت ہوتا ہے، خداوند عالم نے ان کی خیانت کو سب پر واضح و عیاں کر دیا، تاکہ ان کی سازشیں سب کے سامنے واضح و آشکار ہو جائیں اور لوگ ان سب کو پہچان دیں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہمیشہ ہوشیار رہیں اور جان لیں کہ اسلامی معاشرے کے بعض افراد کے دشمنوں اور کافروں سے آپس میں تعلقات ہیں اور ان کے ہمراہی و ساتھی ہیں۔ ایسے گروہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ اسلامی معاشرے کے فوائد کو اپنے اور دشمنوں کے فوائد پر قربان کر دیں۔ منافقین کے دشمنوں سے تعلقات واضح و آشکار نہیں ہیں، بلکہ پوشیدہ اور غیر محسوس طور پر ہیں، لہذا معاشرے کے حکام کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس مخفیانہ تعلقات کو بربلا کرنے کے لیے مختلف اور مناسب قسم کے حربوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کی جانب متوجہ رہنا چاہیے کہ خداوند عالم اس کے تمام طرح کے پوشیدہ امور اور اسرار و رموز سے بخوبی آگاہ ہے، اور اگر اس امر پر یقین کامل رکھے تو دوسروں کے خلاف کبھی بھی سازش نہیں کرے گا۔
سامعین، آئیے اب سورہ محمد کی 27ویں اور 28ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔
پھر اس وقت کیا ہوگا جب ملائکہ انہیں دنیا سے اٹھائیں گے اور ان کے چہروں اور پشت پر مسلسل مارتے رہیں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان باتوں کا اتباع کیا ہے جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا ہے، تو خدا وند عالم نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔
سامعین، یہ آیات کریمہ دنیا میں منافقین کے آخری انجام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، موت کے وقت ان کی جان بہت ہی سخت رنج و الم سے نکلے گی، چونکہ جن فرشتوں کو ان کی روح نکالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ابتدا میں انہیں سخت تکلیف دی جائے گی، اس کے بعد ان کی روح قبض کریں گے۔ اس طرح کی سختی کے ساتھ ان کا موت کی آغوش میں جانا خود ان کے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ اس بنا پر ہے کہ انہوں نے ان امور کو انجام نہیں دیا جس سے خداوند عالم راضی و خوشنود ہوتا ہے، بلکہ وہ کام جو خداوند عالم کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے اسے انجام دیتے تھے۔
بہرحال فطری طور پر ہم سب اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں جہاں فیصلہ کرنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے کہ کس راستے کا انتخاب کریں، لیکن تمام لوگ ایسے راستے کا انتخاب کرتے ہیں جو ان کی خواہشات کے عین مطابق ہوتا ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہو۔ حالانکہ قرآنی فرہنگ و ثقافت کے مطابق زندگی کے دو راہے پر پہنچنے کے بعد مومنین کے انتخاب کا ملاک و محور اپنی خواہشات اور منافع کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ملاک انتخاب خداوند عالم کی رضایت اور نارضایتی پر منحصر ہوتا ہے، یعنی جس چیز سے پروردگار عالم راضی و خوشنود ہوتا ہے اسے انجام دیتے ہیں، اگرچہ ان کی خواہش اور آرزو کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اور جس کام سے خداوند عالم ناراض ہوتا ہے ان امور کو ترک کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ کام ان کی خواہش و آرزو کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ موت انسان کی آخری زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کے خاتمے کا نام ہے، اور فرشتے انسان کی پیدائش کے وقت جو روح اسے عطا کرتے ہیں اسے موت کے وقت واپس لے لیتے ہیں۔ منافقین کی موت کے وقت روح بہت ہی سختی اور رنج و الم کے ساتھ اور بڑی رسوائی کے ساتھ نکلتی ہے۔
اگرچہ انسان اپنے راستے کے انتخاب میں آزاد و خود مختار ہیں، لیکن اپنے ہر طرح کے انتخاب کے آثار و نتائج کو برداشت کرتے ہیں۔ بے شک خداوند عالم کی مرضی کی اطاعت و پیروی انسان کے لیے بہترین نتائج و آثار پر مشتمل ہوتے ہیں، اور خداوند عالم کی مرضی و خوشنودی کی مخالفت کے نتائج و آثار نہایت ہی سخت اور دردناک ہوتے ہیں۔ انسان کے امور اگرچہ انسانوں کی نظروں میں خوبصورت، نیک اور مفید واقع ہوتے ہیں، لیکن اگر خداوند عالم کی مرضی کے مطابق نہ ہوں تو تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔
سامعین، ہمارا یہ نورانی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدا منان کے سپورٹ کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا،
رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ان کی دعاؤں میں
شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر. اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دعا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ ایران عوام کی زبان میں سفارتکاری تہران و عشق آباد نے تعاون کی نو معاہدوں پر دستخط کیے. روزنامہ زمان عراق مقتدی صدر نے سیاسی عمل سے دوری اور آئندہ انتخابات میں بدعنوانوں کے ساتھ شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا. اور روزنامہ انڈیپینڈنٹ 2020 میں بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ سعودی تیل کے لیے اپنے اقدار پر سمجھوتا نہیں کریں گے اب ان کا لہجہ بدل گیا. اور اب اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ اطلاعات ایران کی پالیسی پڑوسی ملکوں سے تعلقات میں توسیع اور فروغ ترکمنستان کے صدر سے ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے گزشتہ روز ترکمنستان کے صدر ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کو دونوں ملکوں کے فائدے میں قرار دیا اور فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توسیع ہے اور یہ صحیح پالیسی ہے. آپ نے اس بات پر زور دیا کہ رکاوٹوں کو پار کرنا تعلقات میں فروغ کے لیے دونوں ملکوں کے عزم و ارادے پر منحصر ہے اور فرمایا کہ ایران اور ترکمنستان کے تعلقات کے علاقے اور دنیا میں کچھ طاقتیں مخالف بھی ہیں لیکن ان سب رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا. صدر ایران کی موجودگی میں ہونے والی اس ملاقات میں ترکمنستان کے صدر سردار وردی محمد اف نے بھی کہا کہ ان کی حکومت کی ترجیح پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات میں توسیع ہے اور ان کی کوشش ہے کہ معاہدوں کے تناظر میں دونوں ملکوں کے تعلقات خاص طور پر گیس بجلی اور نقل و حمل کے شعبے میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. واشنگٹن پوسٹ کے ایک ادارتی مقالے کا عنوان ہے امریکہ کو ہندوستان میں بڑھتے اسلاموفوبیا کی مخالفت کرنا چاہیے. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے مسلم اکثریتی ملکوں کے ہندوستان کے تعلقات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب اسی ماہ نریندر مودی کی پارٹی کے دو عہدیدار کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز تبصرے کیے گئے. کویت جیسے ملکوں میں دکانوں سے ہندوستانی مصنوعات ہٹا لی گئیں اور ہندوستانی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے مظاہرے شروع ہو گئے. ایک درجن سے زیادہ اسلامی ملک اور اسلامی تعاون تنظیم نے ان توہین آمیز تبصروں کی مذمت کی۔ مسٹر مودی کے دور حکومت میں بہت عرصے سے عدم رواداری ایک ٹھوس حقیقت رہی، حالانکہ رد عمل کے کچھ معمولی نتائج برآمد ہوئے اور بی جے پی ترجمان نوپور شرما کو معطل کر دیا گیا اور ترجمان نوین جندل کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ پارٹی نے ایک بیان جاری کر کے ان تمام ادیان اور دینی شخصیات کے احترام پر زور دیا۔ ان حالات میں امریکہ کو دباؤ بڑھانا چاہیے۔ اور سامعین، نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پیٹرول 24 ڈیزل 59 روپے فی لیٹر مہنگا۔ انڈین ایکسپریس، نیٹو کو ہندوستان جیسے ہر ملک تک پہنچنا چاہیے جو اچھا شریک ہو سکتا ہے، اسپین کے وزیر خارجہ۔ اور روزنامہ منصف، بھارت مسلم مظاہرین پر تشدد بند کرے، ایمنسٹی انٹرنیشنل۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، پاکستان بنگلہ دیش سے سیکھے۔ اخبار لکھتا ہے، ہمارے صاحب اقتدار لوگ معیار زندگی کی بات کرتے ہیں، مگر کیا یہ حقیقت نہیں کہ اس ملک میں دوہرا معیار زندگی پنپ رہا ہے؟ ایک طرف عوام ہے جو جانتے بوجھتے غیر معیاری خوراک کھانے پہ مجبور ہیں، تو دوسری جانب اس ملک کی اشرافیہ ہے جس کے لیے یہ کہنا اس سال گرمی بے مثال طور پر حد درجہ زیادہ پڑ رہی ہے، اور یہ کہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے روزانہ سے زیادہ ہو چکا ہے، بے معنی جملے ہیں۔ روزنامہ سیاست، مسلمانوں کی املاک توڑنے کے خلاف سپریم کورٹ میں آج سماعت۔ اخبار لکھتا ہے، ریاست اتر پردیش میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری غیر قانونی انتظامی کارروائی کے خلاف جمعیت علماء ہند نے گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف انڈیا سے رجوع کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کی پیٹیشن پر جمعرات 16 جون کو 2 رکنی ویکیشن بینچ کے جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وکرم ناتھ کے روبرو سماعت عمل میں آئے گی۔ واضح رہے، نوپور شرما اور نوین جندال کی جانب سے توہین رسول کے لیے کی جانے والی توہین کانپور شہر میں احتجاج کیا گیا تھا، جس کے دوران فساد پھوٹ پڑا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام دریچے۔
دریچے۔ عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کا یہ پروگرام پاکستان، چین اور افغانستان کی علاقائی ہم آہنگی میں ایران کے کردار سے متعلق ہے۔ اس پروگرام میں ایران چین 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کی روشنی، نیز سی پیک کے تناظر میں ایران چین پاکستان اور افغانستان کی علاقائی ہم آہنگی پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اور 25 سالہ ایران چین مفاہمت کی یادداشت اس بڑے منصوبے کا حصہ ہیں جسے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے تقریباً 56 ممالک کا احاطہ کرے گا۔ یہ منصوبہ 21ویں صدی میں امریکی بالادستی کے خلاف چین اور امریکہ کے درمیان دشمنی کا مظہر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان بحر ہند اور خلیج فارس کے علاقوں میں مقابلے کا باعث بھی بن سکتا ہے، وہ خطہ جہاں تیل اور گیس کے سب سے اہم ذخائر موجود ہیں۔ یہ منصوبہ آبنائے ہرمز اور بحیر عرب اور مکران کو عبور کرتے ہوئے مشرقی اور مغربی صارفین کی منڈیوں کے لیے ایک نیا روٹ بنے گا۔ آج کا پروگرام پاکستان، چین اور افغانستان کے علاقائی اتحاد میں ایران کے کردار سے متعلق ہے، جس کا پہلا حصہ شاہراہ ریشم اور چین اور امریکہ کے درمیان تنازعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، امریکہ آج ایک زوال پذیر طاقت ہے اور چین ایک نئی سپر پاور کے طور پر خطے میں اپنی پوزیشن کو دھیرے دھیرے ایک زیادہ حساس اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہا ہے۔ دونوں طاقتوں کے درمیان مسابقت کی ایک اہم مثال بین الاقوامی راہداری منصوبے بنانے میں ان کی رقابت ہے۔ اس مقابلے کا مرکز ایک نئی شاہراہ ریشم کی تشکیل ہے جس کی تجویز چین اور امریکہ دونوں نے دی ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ، جسے انگریزی میں ون بیلٹ ون روڈ کہا جاتا ہے، درحقیقت چین کی طرف سے متعدد اہداف کے ساتھ تجویز کردہ ایک سپر پروجیکٹ ہے۔ اس منصوبے کا باضابطہ آغاز 2013 میں چینی صدر شی جن پنگ کے ملک کے دارالحکومت آستانہ کے دورے کے دوران کیا گیا تھا۔ ون بیلٹ ون چائنا روڈ منصوبے کے برعکس امریکہ کی طرف سے ایک نیا سلک روڈ منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ نیو سلک روڈ کا مسئلہ سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے 2011 میں بھارت کے دورے کے دوران اٹھایا تھا۔ امریکن سلک روڈ دراصل 21ویں صدی میں امریکی تسلط پسند طاقت کے تسلسل کے لیے راہ ہموار کرنے کا پروجیکٹ تھا۔ امریکی نقطۂ نظر میں شاہراہ ریشم کا نیا منصوبہ مشرقی اور وسطی یورپ سے شروع ہوتا ہے اور قفقاز سے ایران اور روسی فیڈریشن کو نظر انداز کرتے ہوئے بحیرہ کیسپین سے ہوتا ہوا ترکمنستان، افغانستان اور برصغیر پاک و ہند تک جاری ہے۔ نیا سلک روڈ پروجیکٹ دو اہم محوروں پر مرکوز ہے۔ پہلا محور ریلوے اور سڑکوں کی تعمیر اور تکمیل ہے، جو یورپ کو متعین کردہ راستے سے جنوبی ایشیا تک لے جائے گا اور وسطی ایشیا کے ممالک کا احاطہ کرے گا۔ دوسرے محور میں توانائی کی پائپ لائنوں کی تعمیر اور تکمیل کا منصوبہ ہے، جو کہ کیسپین سی سے توانائی کو جنوبی ایشیا تک لے جائے گا۔ منصوبے کے مرکز میں تاپی پائپ لائن ترکمنستان پاکستان بھارت پائپ لائن ہے، جو درحقیقت نئی شاہراہ ریشم شمال جنوبی تجارتی راہداریوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں سابق وزیر خارجہ مسز کلنٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان میں اپنے مفادات کو برقرار رکھے گا۔ اب نئی شاہراہ ریشم کے ذریعے امریکی مفادات کے تحفظ کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایشین اسٹڈیز کے شعبے میں ایک ایرانی محقق ڈاکٹر امیر احمدیان کا خیال ہے کہ امریکی شاہراہ ریشم کے منصوبے کا اعلان کا مقصد بظاہر خطے میں خوشحالی اور استحکام کی سطح کو بہتر اور بڑھانا اور تجارت کے شعبوں میں علاقائی تعاون کو آسان بنانا ہے۔ اس منصوبے کا ہدف توانائی اور نقل و حمل، بنیادی ڈھانچے، سڑکوں، ریلوے اور پاور لائنوں کو وسطی ایشیائی ممالک اور پھر افغانستان، پاکستان اور ہندوستان سے جوڑنا ہے۔ حقیقت میں اس منصوبے کے پیچھے چین اور روس کے خلاف امریکی سیاسی مقاصد پوشیدہ ہیں۔ امریکی نیو سلک روڈ منصوبے کے اعلان کے بعد چینی صدر نے اپنے منصوبے کا اعلان زمینی اور سمندری دونوں راستوں پر ون بیلٹ ون روڈ کے طور پر کیا۔ نئی شاہراہ ریشم کا چینی ڈیزائن درحقیقت 2000 سال قبل اور ہان خاندان کی چینی تہذیب اور تاریخی ثقافت کی تاریخ کے متن سے ماخوذ اور متاثر ہے۔ یہ منصوبہ چین کو زمینی راستے سے جنوب مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا، روس اور یورپ سے ملاتا ہے۔ زمینی شاہراہ ریشم کا دوسرا اور تکمیلی حصہ 21ویں صدی کی وہ سڑک ہے جو چین کے ساحلی علاقوں کو جوڑتی ہے اور چین کو جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوبی بحر الکاہل، جنوب مغربی ایشیا، مشرقی افریقہ اور یورپ سے جوڑتی ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تین اہم راستے ہیں۔ پہلا راستہ شمالی راستہ ہے، جو چین سے شروع ہو کر قزاقستان اور جنوبی روس، یوکرین اور بیلاروس سے ہوتا ہوا پولینڈ سے گزر کر آخر کار جرمنی پہنچتا ہے۔ دوسرا راستہ جو درمیانی راستہ ہے، چین سے شروع ہو کر کرغزستان، تاجکستان اور ترکمنستان سے ہوتا ہوا ایران اور ترکی کے راستے یورپ پہنچتا ہے۔ تیسرا راستہ چین، افغانستان، پاکستان، ایران کا جنوبی راستہ ہے۔ جنوبی راستہ چین، افغانستان، پاکستان، ایران، جزیرہ نما عرب، مصر اور آخر میں شمالی افریقہ سے ہوتا ہوا یورپ پہنچتا ہے۔ تاریخی حقائق کے مطابق ایک بیلٹ یعنی چینی سڑک کے ڈیزائن میں ایران کا کلیدی کردار ہے۔ چین کے خیال میں نیو سلک روڈ انیشیٹو ہمسایہ ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ باہمی تعاون کو بڑھا کر اور باہمی مفادات کی بنیاد پر تعاون کی فضا پیدا کرنے کے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے نئے مجوزہ شاہراہ ریشم کے برخلاف ون بیلٹ ون روڈ میں سب سے پہلے کسی بھی ملک کو سیاسی وجوہات کی بنا پر اس منصوبے سے باہر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک میں یہ منصوبہ تیاری کے عمل میں ہے ان میں سیکورٹی کے مسائل وہ ممالک خود اور بیرونی مداخلت کے بغیر حل کریں گے۔ بلا شبہ یہ واضح ہے کہ چین کے اپنے مقاصد ہیں۔ چین کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک صارفین کی منڈیوں تک چین کی آسان رسائی ہے۔ دوسرا مقصد خلیج فارس اور بحیرہ کیسپین کے توانائی کے دو مراکز تک چین کی آسان رسائی ہے۔ ان اہداف کے علاوہ جن کا چین اپنے تصویراتی مفادات میں خصوصی طور پر تعاقب کر رہا ہے، امریکی اہداف کے سامنے بند باندھنا ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ چین ہیجومونک اسٹیبلٹی تھیوری کے اصولوں پر مبنی ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ قائم کر کے عالمی معیشت پر امریکی غلبے کو چیلنج کرنے اور عالمی معیشت میں ایک نئی صف بندی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چین ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے ذریعے عالمی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے، اور اس خیال کو سامنے رکھ کر اور اسے حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ارادہ ظاہر کر کے ایک طرف وہ دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور دوسری طرف عالمی معیشت کے موجودہ نظام کو چیلنج کر کے بین الاقوامی اقتصادی نظام کی قیادت کے لیے منظر عام پر آنا چاہتا ہے۔ چینی شاہراہ ریشم کے نئے منصوبے میں تمام علاقائی اور بین علاقائی ممالک ایک طرح کی مشترکہ ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے اصول پر شرکت کریں گے، جس سے متوازن اجتماعی سرمایہ کاری اور ترقی کو آسانی سے ممکن بنایا جا سکے گا۔ شاہراہ ریشم کے چینی ماڈل میں سی پیک منصوبے اور ایران چین تعاون روڈ میپ کے فریم ورک میں علاقائی ہم آہنگی پر توجہ دی گئی ہے۔ ون بیلٹ ون چائنا روڈ منصوبے میں تین اوور لینڈ کوریڈور اور ایک سمندری لائن ہے جسے پرل اسٹرنگ کہا جاتا ہے۔ سی پیک ایک زمینی راستہ ہے جو مغربی چین کے شہر کاشغر کو پاکستانی ساحل مکران پر واقع گوادر کی بندرگاہ سے ملاتا ہے، اور اسے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسے میں سی پیک منصوبہ 25 سالہ ایران چین مفاہمت کی یادداشت کے نفاذ کے ساتھ بڑے پیمانے پر ون بیلٹ ون روڈ یا چائنا نیو سلک روڈ منصوبے کے حصے کے طور پر مکمل کیا جائے گا۔ اس طرح یہ ایران، پاکستان اور افغانستان کو چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اقتصادی اتحاد میں شامل کرتا ہے جو متوازن علاقائی ترقی میں سہولت فراہم کرے گا۔ ایران، پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سی پیک پروجیکٹ اور 25 سالہ ایران چین تعاون یادداشت کے فریم ورک کے تحت ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جامع تعاون کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح کے تعاون کی تشکیل ایران، پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان مزید علاقائی ہم آہنگی کا باعث بنے گی، چونکہ امریکہ کے لیے چین اور ایران کی جانب سے ایسا کردار قابل قبول نہیں۔ اس لیے امریکہ اس اقدام کو روکنے کے لیے ملکوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی کوششیں ناکام ہوں گی۔ محترم سامعین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب ہماری دوسری مجلس کا آخری پروگرام ایرانی مشاہیر سماعت فرمائیے اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ چند پروگراموں سے ہم پانچویں ہجری قمری کے نصف دوم مطابق گیارہویں عیسوی کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کے بارے میں معروضات پیش کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم انہی کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس کو بطور خلاصہ یہاں اپنے نئے سامعین کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ امیر سعید الدولہ ابو النجم مسعود سعد سلمان ہمدانی غزنویوں اور سلجوقیوں کے دور کے ایک نامور شاعر اور ہندوستان میں غزنوی حکومت کے بزرگ عمرا میں سے تھے۔ ان کے گھرانے کا تعلق ایران کے مغربی شہر ہمدان سے تھا۔ ان کے والد خواجہ سعد سلمان چونکہ لاہور میں دیوانی عدالت میں ملازم تھے، اس لیے مسعود 425 سے 438 ہجری قمری مطابق 1033 سے 1046 عیسوی کے برسوں کے دوران شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ مسعود سعد سلمان کے آبا و اجداد کا شمار اپنے دور کے افاضل اور دانشوروں میں ہوتا تھا۔ مسعود سعد نے لاہور اور غزنین میں نامی گرامی اساتذہ سے اس دور کے رائج علوم حاصل کرنے کے علاوہ جنگی فنون، سواری اور تیر چلانے کا بھی فن سیکھا تھا۔ ادب سے ان کی آشنائی کے باعث شعر و شاعری میں ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قصیدہ گوئی میں اپنے دور کے ممتاز شخصیت بن گئے اور استاد کا مقام حاصل کیا۔ مسعود سعد نوجوانی میں ہی حصول علم کا دور گزارنے کے بعد اسی جوانی کے آغاز سے ہی دربار میں داخل ہو گئے اور پھر سلطان ابراہیم کے حکم سے بادشاہ کے بیٹے سیف الدین محمود کے ندیم اور مصاحب قرار پائے اور ان کے ساتھ ہندوستان گئے۔ مسعود سعد سلمان کو سیف الدولہ محمود کے تئیں بہت مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ جاسوسوں اور حاسدوں نے سلطان ابراہیم غزنوی سے شہزادہ سیف الدولہ کی برائی کی اور اس پر ملک شاہ سلجوقی سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ سلطان غزنوی کے قریبی افراد اور درباریوں کی حسادت اور غلط بیانی اس بات کا باعث بنی کہ سیف الدولہ اور اس کے قریبی ساتھیوں من جملہ مسعود سعد سلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی تمام املاک و جائیداد ضبط کر لی گئی۔ مسعود سعد سلمان نے اپنی عمر کے 20 سال قید خانے میں گزار دیے۔ اس دوران مسعود سعد نے جو اشعار کہے ہیں وہ ان کے رنج و آلام، بچوں اور بیوی سے دوری کے آئینہ دار ہیں۔ ان کے آثار و شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے قید خانے سے رہائی کے بعد دیوانی کے مشغلے یا کسی مقام و منصب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دربار سے بھی کنارہ کشی نہیں کی اور عمر کے آخری ایام تک مسعود غزنوی کے عظیم کتاب خانے کی لائبریرین شپ جیسے ثقافتی امور سے منسلک رہے۔ مسعود سعد سلمان 515 یا 516 ہجری قمری مطابق 1121 یا 1122 عیسوی میں غزنین میں وفات پا گئے۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ مسعود سعد کے اشعار میں دو مضمون مدائے اور حفصیات کو دیگر مضامین سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے اور ان کے بہت زیادہ اشعار حفصیات پر مشتمل ہیں، اور ہم نے حفصیہ کے بارے میں اجمالی طور پر بیان بھی کیا تھا۔ سامعین، مدا سرائی فارسی کی ایک غزلیہ شاعری کی قسم ہے۔ اگرچہ شعرا نے اس شاعری سے مختلف صورتوں میں استفادہ کیا ہے، لیکن اس کا اصلی قالب قصیدہ ہے۔ مدحہ فارسی شعر میں سب سے زیادہ رائج اور قدیمی ترین مضمون ہے، اور ماضی کے ادوار سے آج تک شعرا کے منظوم آثار کا ایک بڑا حصہ اس سے مختص رہا ہے۔ ادب کے محققوں نے فارسی شاعری میں مدح کے ادوار کو چار دوروں میں تقسیم کیا ہے کہ جس میں اس کا پہلا دور اہم ترین دور شمار ہوتا ہے۔ مدح سرائی کے سنہری دور کا آغاز سامانیوں کے دور سے ہوا، اور اس کے بعد غزنویوں اور سلجوقیوں نے بھی شعر و ادب کی اشاعت میں اس سے استفادہ کیا۔ بادشاہوں، عمراء اور حکومت کے سربراہ آوردہ افراد کی جانب سے اہل ادب حضرات کو پاداش اور گرا بہا انعامات سے نوازا جانا ادیبوں کی ترغیب اور حمایت کا باعث تھی۔ اس طرح سے شعر کو درباروں میں بھی رسائی حاصل تھی، اور شعرا کو درباروں کے ایک رکن کی حیثیت سے شمار کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ شعرا کو اپنے معمول کے اور جنگی سفروں میں بھی اپنے ہمراہ لے جاتے تھے۔ مدح اور ستائش میں ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ممدوح کی نیک خصلتوں اور خصوصیات پر توجہ دی جائے، اور مدح ممدوح کے احوال اور امنگوں کے تناسب سے ہو۔ اگر ممدوح ممتاز اور نیک صفات کا حامل نہیں ہوتا تھا تو اس کو ان صفات سے نواز کر اسے اس جانب ترغیب دلانے کی کوشش ہوتی تھی، اور شاعر کوشش کرتا تھا کہ ممدوح کو ان کے ان صفات کے اپنانے پر آمادہ کرے۔ استاد سعید جعفر شہیدی کے بقول ایرانی ادب کی تاریخ میں پیروی سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ ممدوح کا شاعروں سے بس یہی مطالبہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کی نیکی اور خوبی سے ہی تعریف کریں تاکہ وہ سن کر خوش ہو، بلکہ ممدوح کا شعرا سے مطالبہ ہوتا تھا کہ وہ اشعار میں ایسی باتیں کہیں جو با اثر اور نافذ الاثر ہوں اور لوگوں کے دلوں پر اثر انداز ہونے والی ہوں، اور نتیجے میں ممدوح کی بڑائی کا چرچا دنیا بھر میں ہو جائے۔ غزنوی بادشاہوں، خاص طور پر مسعود غزنوی کے جانشینوں نے سیاسی و اقتصادی حمایت کر کے اپنے دور کے شاعروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی زمین ہموار کی۔ اس دور کے شعرا کے شعری دیوانوں کا جائزہ لینے سے بخوبی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ بادشاہ اور عمرا اپنے دور کی افاضل شخصیات، ادبا اور شعرا کو حکومتی عہدوں میں جملہ وزارت کے عہدے سے نوازتے تھے، کہ جس کے لیے بطور مثال مسعود سلمان کا نام لیا جا سکتا ہے۔ مسعود ساد سلمان پانچویں صدی کے نصف دوم اور چھٹی ہجری کے نصف اول یعنی گیارہویں اور بارہویں ہجری قمری کے مشہور شاعر تھے۔ اگرچہ ان کی شہرت کی اہم وجہ حبسیات پر مشتمل ان کے اشعار ہیں کہ جو انہوں نے قید خانوں میں کہے ہیں، لیکن ان کے دیوان کا اہم حصہ مدیحہ قصائد سے مختص ہے۔ مسعود ساد نے جس طرح حبسیات میں اپنا انداز اور لب و لہجہ پیش کیا ہے، مدیحہ اشعار میں بھی ان کا اپنا ایک مخصوص انداز اور اسلوب رہا ہے۔ مسعود ساد نے اپنے مدیحہ اشعار میں صاحبان اقتدار کی تعریف و ستائش کی ہے، اور اپنے خاص معیارات کے ذریعے یا تو ان کے حقیقی فضائل کی وجہ سے ان کی تعریف کی ہے، اور یا پھر فضائل اور اچھائیوں کی جانب ترغیب اور برائیوں سے روکنے کے مقصد سے ان کی تعریف کی ہے۔ جرمن مستشرق ہرمن ایسی کا خیال ہے کہ اگرچہ مسعود کے دربار کی مدح میں کہے جانے والے اشعار ان کے حقیقی ذوق کو ظاہر نہیں کرتے، تاہم اس لیے کہ یہ رنگیلے اشعار فنکارانہ تصنع اور شاعرانہ تعبیروں کے ساتھ بادشاہوں اور عمرا کی طاقت و جلالت کو ظاہر کرتے ہیں، اس لحاظ سے ان کے مدیحہ اشعار کو رومانوی مدح اور ستائش کہا جا سکتا ہے۔ سامعین، مسعود کے اشعار میں تصویر کشی کی ایک نمایاں خصوصیت اس میں فلسفیانہ رنگ اور کبھی اس کا علمی ہونا ہے، اور باوجود کہ اس میدان میں وہ پہلی فرد شمار نہیں ہوتے، لیکن اس طرح کی تصویر کشی کی وسعت کے جو ان کے اشعار میں نمایاں ہے، اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ فلسفے سے واقف اور اپنے دور کے علوم سے آگاہ شخصیت تھے۔ مسعود ساد کی مدیحہ اشعار کی ایک باضابطہ خصوصیت وہ وحدت و یک رنگی ہے کہ جو ان کی نظموں کی ساخت میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بالفاظ دیگر، ان کے مدیحہ اشعار فارسی کے بہت سے قصائد اور غزلوں کے برخلاف ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور یہ تمام اشعار اور ابیات کے اجزاء ایک کل کو وجود میں لائے ہیں۔ ڈاکٹر خسرو فرشید ورد کا خیال ہے کہ مسعود کے شعری اجزاء اس حد تک ایک دوسرے سے مربوط ہیں کہ کہیں کہیں پر ان کے قصائد ایک حکایت یا شرح زندگی کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ بعض ادبی نقادوں نے ان کی مدیحہ اشعار کی قسم کو بیانیہ اسلوب کا نام دیا ہے۔ واضح رہے کہ بیانیہ اسلوب میں مصنف کسی واقعے، قصے، مطالعے یا مشاہدے کو حکایت یا کہانی کے انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسعود سعد سلمان تعریف اور مدح سے پہلے یا اس کے ضمن میں قید کے دوران کے حالات اور اپنے فضل کو بیان کرتے اور یاد دلاتے ہیں۔ سامعین، مسعود سعد کی مدح اشعار کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اشعار سے ایک طرح سے بالواسطہ طور پر درباریوں کی بہت سی عادتوں اور خصلتوں کا اندازہ لگایا جا سکتا اور یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر کس حد تک اخلاقی تنزلی کو رواج حاصل تھا۔ مسعود سعد سلمان کے مدح اشعار میں ایک اور قابل غور نقطہ یہ ہے کہ شاعر نے تعریفی کلمات اور تقیانوسی تعبیرات کے ساتھ ساتھ کلام کی ساخت کی گہرائی اور معنی میں بالواسطہ طور پر اپنے معاشرے کی پسندیدگی اور توقعات کا اظہار کیا ہے اور نصیحتیں کی ہیں۔ انہوں نے اپنے اشعار میں حتیٰ اس سے بھی بڑھ کر بہت واضح اور آشکارا صورت میں اپنے زمانے کے حالات کو بیان کیا ہے۔ مسعود نے اپنے بعض اشعار میں صراحت کے ساتھ کہا کہ اسلامی قوانین و ضوابط کی رعایت نہیں ہو رہی اور بدعنوانی حد سے زیادہ رواج پا چکی ہے اور کوئی نہیں ہے کہ جو عدل و انصاف کی حمایت کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ نمازی اور مسلمان زیادہ ہیں لیکن کسی میں بھی اسلام کے خلاف انجام پانے والے اقدامات پر اعتراض کی طاقت و ہمت نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام میں ہم ایک اور مشہور ایرانی شخصیت کے تعارف اور حالات زندگی کے بارے میں عرائض لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔